بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أصول التفسير للشيخ الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، اس عظيم رسالة الشرح کا درس جاری ہے. پچھلے درس میں نزول القرآن الكريم کے متعلق بات کر رہے تھے، اور اول ما نزل من القرآن، قرآن مجید میں سے سب سے پہلے وہ کون سی آیات ہیں، وہ کون سی صورت ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اس سے پہلے کہ درس کا آغاز کرے، چند سوال ہیں پیچھے درس کے متعلق. نمبر ایک، قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کب اترا، کب نازل ہوا؟ دائیں ہاتھ کھڑا کر کے، کب یعنی وقت کون سا تھا؟ لیلۃ القدر، رمضان میں نازل ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال. 40 سال کیوں؟ 40 سال کی عمر کا کوئی خاصیت ہے یا ویسے ہی بس ایک کوئنسیڈنس تھا، یا کوئی خاصیت ہے؟ جی، دائیں ہاتھ کھڑا کر کے آپ کچھ کہہ رہے ہیں. زیادہ قریب، یعنی آپ دوسرے الفاظ میں ذرا آسان، وزڈم کے لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے، سمجھ کے لحاظ سے انسان، طاقت کے لحاظ سے انسان ان پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کون سا فرشتہ ہے جن کو اللہ تعالی نے وحی کے لیے خاص مقرر کر رکھا ہے؟ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف ایک ہی فرشتہ ہے جو وحی لے کے آتا ہے، یا کوئی اور بھی ہے؟ ایک ہی ہے، دوسرا کوئی نہیں. ٹھیک ہے، شیخ صاحب نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی چند صفات بیان کیے تھے، کون سے ہیں؟ امین ہیں، قوی ہیں، جی خوبصورت ہیں، ٹھیک ہے، پاک ہیں. یہ جو صفات ہیں، اس کی ضرورت ہے؟ کیوں ضرورت ہے؟ کیوں ضرورت ہے؟ ایک تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہے، اور ہمیشہ یاد رکھیں دنیا کے اعتبار سے بھی جو پیغمبر ہوتے ہیں نا، دنیاوی پیغمبر، جو بادشاہوں کے پیغام لے کے جاتے دوسرے بادشاہوں تک، وہ سچے لوگ ہوتے ہیں. بادشاہ ان کو خاص چنتا ہے کیونکہ اس شخص کے اوپر ہی جنگ کا شروع ہونا یا نہ ہونا منحصر ہوتا ہے. اگر یہ پیغام دینے والا ہی جھوٹا ہو، بادشاہ پیغام یہ دے دے کہ ہم کسی اور بادشاہ کو کیا وہاں پہ صلح کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جھوٹا شخص جا کے کہے وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں، جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی، فساد ہوگی یا نہیں ہوگا، تو دنیا کے اعتبار سے بھی یہ جو دنیاوی پیغمبر ہوتے ہیں، جو بادشاہوں کے پیغام لے کے جاتے ہیں، یہ بادشاہ کے جو ارد گرد لوگ ہوتے ہیں سب سے اچھے ہی ہوتے ہیں، یاد رکھیں. ورنہ بادشاہ کے ساتھ جادوگر بھی ہوتے ہیں، بادشاہوں کے ساتھ الٹ سیدھے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن جو ان کے پیغمبر ہوتے ہیں، جو پیغام لے کے جاتے ہیں، عام طور پر یہی صفات پائی جاتی ہیں. طاقتور ہوتے ہیں، نمبر دو امانت دار ہوتے ہیں، خیانت نہیں کرتے، نمبر تین خوبصورت ہوتے ہیں کیونکہ نمائندہ ہوتے ہیں پورے ملک کا، پورے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں، بادشاہ کی پورے ملک کی نمائندگی کرنے جا رہے ہیں، کیا اس کے حلیہ کیسا ہونا چاہیے، تو خوبصورت ہوتے ہیں، بات اچھی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، احکم الحاکمی کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے بھی ایسا فرشتہ چنا جو سب سے قوی ہے، سب سے خوبصورت ہے، اور سب سے امانت دار ہے. اگرچہ فرشتے سارے کے سارے امانت دار ہیں، لیکن کمپیریٹیو جو ہم دیکھتے ہیں، سب سے افضل فرشتہ کون ہے؟ فرشتوں کے سردار کون سمجھے جاتے ہیں؟ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام. اور پھر لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہے، بشر میں سے جو سب سے بہترین لوگ تھے نا، انسانیت کے جو سمجھے کہ بہترین نمونہ تھے، اللہ تعالیٰ ان کو چنا ہے اور اپنا نبی بنا دیا ہے. اس لیے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں وہ سارے صرف بہترین نمونے تھے اپنے قوموں کے لیے، ورنہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک شخص جھوٹ بولتا ہے، فریب کرتا ہے اور امانت میں بالکل زیرو ہے، بے ایمان ہے. تو اللہ تعالیٰ حکمت یہ کبھی نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے کسی کو نبی بناتا. اللہ تعالیٰ نبی کس کو بنایا ہے؟ جو اپنی قوم میں سب سے اچھا انسان سمجھا جاتا تھا نبوت سے پہلے. حکمت دیکھیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ تیاری کی اس پیغام کی جو اللہ تعالیٰ نازل فرمانا چاہتا تھا. کیا تیاری تھی؟ اس تیاری میں سے ایک تیاری اہم یہ تھی کہ فرشتہ کون سا ہونا چاہیے اور نبی کون، انسان میں سے نبی کون سا ہونا چاہیے. اور کیونکہ آخری شریعت تھی، اس کے بعد کوئی شریعت نہیں ہے، اس کے بعد کوئی وحی نازل نہیں ہونے والی، تو اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اور ان پر وحی نازل فرمائی ہے. اب یہ شریعت قرآن مجید، اسے شیخ صاحب نے پہلے جو پانچ صفات بیان کیے تھے قرآن مجید کے، یہ جب ان کی اہمیت ہمیں پتہ چلتی ہے تو یہ بھی پتہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ فرشتہ کون سا ہے جو یہ خاصیت لے کے قرآن مجید کی جو اتنی اہمیت ہے، اور وہ نبی کون سا ہے جس پر یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے. تو فرشتہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، آسمان کی بہترین مخلوق، اور نبی اور رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زمین و آسمان کی بہترین مخلوق ہیں. علی الاطلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی بہتر مخلوق نہیں ہے. پچھلے درس میں سورۃ العلق کے متعلق بات کی، سب سے پہلی وحی کون سی تھی؟ سورۃ العلق، سورۃ العلق کی پہلی پانچ آیتیں جو ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اس کی کوئی اہمیت ہے؟ اللہ تعالی نے جو احکم الحاکمین ہے، سورۃ العلق کی پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق، اس سے قرآن مجید کی وحی کا آغاز کیوں کیا ہے؟ کوئی حکمت ہے یا کوئی ویسے ہی بس؟ کیا خیال ہے؟ اس میں کوئی پیغام ہے؟ کوئی اہمیت ہے؟ ورنہ سورۃ الفاتحہ کا آغاز الحمد للہ رب العالمین، آج جو قرآن پڑھتے ہیں ہم کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سورۃ فاتحہ سے. لیکن سورۃ فاتحہ پہلی سورت نہیں جو نازل ہوئی، پہلی آیت الحمد رب العالمین نہیں ہے، پہلی آیت کون سی ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. تو اقرا کیوں پہلے ہے، الحمد للہ کیوں بعد میں ہے؟ میں آسان کر دوں، الحمد للہ بغیر اقرا کے ہو سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ بغیر علم کے اللہ تعالیٰ ایک پیغام دے رہے ہیں کہ یہ دین علم کا دین ہے، جو علم سے محروم ہوا وہ دین سے محروم ہوا. یاد رکھیں، آج ہمارے معاشرے میں جو جہالت پھیلی ہوئی ہے، شرک توحید بن چکا ہے اور توحید شرک بن چکا ہے، اور بدعت سنت اور سنت بدعت، عجیب سے ایک ماحول، عجیب سے ایک عالم ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ علم کی بنیاد پر شریعت کی تعلیم نہیں دی جا رہی. جو علم کی شریعت کی بنیاد علم ہے، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق وہ تعلیم نہیں دی جا رہی. تو اللہ تعالیٰ سلام اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اقرا، علم حاصل کرو. تو میری یہی گزارش ہے حضرین و سامعین سے، علم حاصل کرو. یہ علم وہ نور ہے، شریعت کا علم وہ نور ہے. جو لوگ اس نور سے محروم ہوتے ہیں نا، وہ ساری زندگی محروم ہوتے ہیں، مرتے دم تک محروم رہتے ہیں. چاہے دنیا کے اعتبار سے وہ بڑی ڈگری نہ حاصل کر لیں، پروفیسر ہیں، پی ایچ ڈی کر چکے ہیں، یا سائنٹسٹ ہیں، کوئی بھی فیلڈ آپ لے لیں، اگر شریعت کے علم سے محروم ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق سے محروم ہے، تو ان کی زندگی میں کبھی علم کا نور آ نہیں سکتا. دنیاوی اعتبار سے دنیا کے بڑے عہدوں پر فائز ہوں گے، بڑوں کا نام ہوگا، شہرت ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مکھی کے برابر بھی نہیں ہے. یاد رکھیں، وہ علم علم نہیں جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے ڈر پر نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ کا ڈر تب پیدا ہوتا ہے جب آپ بچے کو ڈاکٹر بنانے سے پہلے یہ اسے سمجھائیں کہ تمہیں پیدا کس نے کیا ہے، وہ ذات تم سے چاہتی کیا ہے، میں چاہتا ہوں تم ڈاکٹر بنو، وہ ذات کیا چاہتی ہے؟ تو مجھے تو خوش کر لو گے ڈاکٹر بن کے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ خوش کیا ہے؟ تم نے راضی کیا ہے؟ ایک ساتھی ہے ہمارے، وہ بتا رہے تھے کہ ایک دفعہ میں گھر آیا تو ظاہر گھر میں اہلیوں کی پڑھاتے رہتے بچوں کو، اور پھر غصہ خاوند پہ نکلتا ہے سارا بچوں کا عام طور پہ، تو کافی پریشان تھی وائف، تو میں نے بچوں کو بلایا، عمر 5 سال بچے کی، تھوڑا ذرا غور فرمانا، 5 سال۔ میں نے بیٹے کو کہا مجھے بتائیں، سارا دن تمہاری ماں تمہیں پڑھاتی رہتی ہے، آدھا دماغ اس بیچارے کو تم لوگوں نے ختم کر دیا ہے، مجھے بتاؤ تم بڑے ہو کر بننا کیا چاہتے ہو؟ آخر مجھے تو پتا چلے کہ میں اپنے بیٹے پر جو محنت ہم لوگ کر رہے ہیں، ماں اور باپ دونوں، تم بڑے ہو کر بننا کیا چاہتے ہو؟ اس شخص کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اس سے پہلے کہ مجھے جواب دیں، لیکن میرے بیٹے نے کہا میں امام حرم بننا چاہتا ہوں۔ 5 سال کا بچہ کہتا ہے، وہ شخص کہتا ہے میرے بیٹے کے سامنے میرے آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اپنے سینے سے لگائے، میں نے اس کے لیے دعا کی۔ میں نے یہی سوال آپ کسی عام بچے سے کرے، کیا جواب ہے؟ ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، جہاز چلانا چاہتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ماحول ہے جو آپ بچوں کو دیتے ہیں۔ یاد رکھا، بچے کے ذہن کو جیسے موڑیں گے نا ویسے موڑے گا۔ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم تو اچھی دینا چاہتے ہیں، لیکن دین کے متعلق ہم نے کبھی سوچا نہیں۔ جس بچوں کو اے بی سی نہیں آتی وہ بچہ فیل ہے، وہ بچہ ہم بھی بری نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کے گھر والے بھی بری نظر سے دیکھتے ہیں، اور جس بچے کو سورۃ الاخلاص نہیں آتی اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے ڈاکٹر بناتا ہے، انجینئر بناتا ہے، سائنسدان بناتا ہے، پائلٹ بناتا ہے، اسے بناتا کیا ہے؟ یفقہ فی الدین، دین کی سمجھ۔ اور قیامت دن کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو نور پر، نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، دنیاوی اعتبار سے ان کی طرف دیکھتا بھی کوئی نہیں تھا، لیکن وہاں پر میدان محشر میں علمنا بری من نور، نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور بعض ایسے لوگ جو دنیا کے اعتبار سے بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے، وزیر تھے، مشیر تھے، ڈاکٹر، انجینئر، پی ایچ ڈی، آخر تک اب گنتے جائیں، لیکن وہاں پر میدان محشر میں اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ بہرحال تو دین کا علم بنیاد علم ہے، اور دین کی بنیاد ہے قرآن مجید۔ ان دروس میں ہم صرف ایک چیز سمجھنا چاہتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کو کیسے سمجھیں، اپنی زندگی اس پاک کلام سے کیسے تبدیل کریں، بس اپنی زندگی، اپنے گھر والوں کی زندگی، اپنے بچوں کی زندگی، ان دروس کا یہی مقصد ہے بس۔ آج ہم قرآن مجید سے دور ہیں، آج امت کی ذلت کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دشمن کا غلبہ نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ وجوہات میں سے ایک وجہ ہے۔ ہمارے حکمران جو ہے وہ بدکار ہیں، یہ بھی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے، بنیادی وجوہات یہ نہیں ہے۔ نہ دشمن کا غلبہ بنیادی وجہ ہے، نہ ہمارے حکمران بنیادی وجہ ہے، اور نہ امت کا تفرق کا بنیادی وجہ ہے۔ بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہم شریعت کے بنیادی علم سے دور ہیں۔ ورنہ آپ دیکھیں صحابہ کرام کے دور ادوار میں جو بہترین دور تھے، اللہ نے کتنی عزت دی تھی، اور آج ہم کیسے عجیب زندگی گزار رہے ہیں، ذلت والی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ جس چیز کو انہوں نے تھاما ہے آج ہم نے اسی چیز کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جس نے ہی اللہ تعالیٰ رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا ہے اور زندگی اس کے مطابق گزارتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عزت ضرور عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور جس نے اس رسی کو چھوڑا ہے اس نے پھر ذلیل ہی ہونا ہے ہمیشہ۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ آگے چلتے ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں سورۃ العلق کے بعد، شیخ صاحب فرماتے ہیں ثم فطر الوحی، سورۃ العلق نازل ہوئی سب سے پہلے، اس کے بعد پھر وحی جو ہے وہ منقطع ہو گئے کچھ عرصے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، مدتاً کچھ عرصے کے لیے۔ ثم نزلت الآیات الخمس الاولى من سورۃ المدثر، پھر سورۃ المدثر میں سے جو پہلی 5 آیتیں ہیں یہ نازل ہوئیں۔ کون سی آیات ہیں؟ وہی قوله تعالی، ارشاد باری تعالی ہے، یا ایها المدثر، ایک کپڑا اوڑھ کر لیٹنے والے سونے والے، قم فانذر، اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک کرو، وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ، اور ناپاکی سے دور رہو۔ یہ پانچ آیتیں ہیں جو نازل ہوئی دوسری وحی میں۔ ففی الصحیحین، میں نے آیات کی مختصر تفسیر بیان کرتا ہوں لیکن ایک حدیث بیان کر دوں میں۔ ففی الصحیحین، صحیحین کون سی کتابیں ہیں؟ صحیحین بخاری مسلم، اور شیخ صاحب ذکر میں لکھے صحیح البخاری مسلم۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا فی بدء الوحی، سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، فی بدء الوحی کا مطلب فی باب بدء الوحی، صحیح بخاری میں، قالت، فرماتی ہیں، حدیث کی اگلے الفاظ ہیں، مکمل حدیث نہیں، مختصر ہے، حتی جاءہ الحق، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حق آیا، وہو فی غار حراء، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء میں تھے، فجاء الملک فقال، فرشتے آئے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، فقال، تو اس فرشتے نے فرمایا اقرا، پڑھو، فقال، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما انا بقارئ، یعنی میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں، یعنی لست اعرف القراء، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ یاد رکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یعنی لکھنا نہیں جانتے تھے اور لکھی ہوئی چیز پڑھ نہیں سکتے تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ فذکر الحدیث، پھر یہ حدیث مکمل کی، وفیہ، پھر اس حدیث میں ہے، ثم قال اقرا باسم ربک الذی خلق الى قوله علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ دلیل ہے کہ سب سے پہلے سورت العلق کی پہلی پانچ آیت نازل ہوئی، پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں وفیہما، یعنی صحیح بخاری مسلم میں یہ دوسری روایت آ رہی ہے، عن جابر، سیدنا جابر سے رضی اللہ عنہ، حضرت ان پر راضی ہو، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہو یحدث عن فترت الوحی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے کہ وحی نازل ہوئی، پھر منقطع ہو گئے کسی بعض عرصے کے لیے، بعض وقت کے لیے، پھر فرمایا بین انا امشی اذ سمعت صوتا، میں چل رہا تھا ایک وقت، پھر میں نے آواز سنی آسمان پہ، تو آسمان کی طرف دیکھا تو میں دیکھا ایک فرشتہ بیٹھا ہے، کرسی پہ بیٹھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ڈر گیا، اور ڈر کے پھر اپنے گھر میں چلا گیا۔ حدیث کے آخر میں ہے وفیہ، جیسا فرماتے فذکر الحدیث، اور حدیث مکمل بیان کی، وفیہ، اور اس حدیث میں ہے، یعنی حدیث کے آخر میں ہے۔ اور یاد رکھیں جب حدیث آپ مکمل بیان نہیں کرتے تو شیخ صاحب نے یہاں پہ لکھا ہے، یہ ڈاٹ دیکھیں، فی السماء کے بعد یہ ڈاٹ لگے ہوئے، اس کا مطلب ہے اس حدیث کے آخری بھی الفاظ موجود ہیں۔ پھر فذکر الحدیث ہے، پھر حدیث کا ذکر کیا، یہ بھی لکھنا ضروری ہے۔ اگر آیت آپ مکمل نہیں پڑھتے یا مکمل نہیں لکھتے، آپ بریکٹ ڈال کے لکھیں الآیہ، یعنی آیت کی تکمیل ابھی نہیں ہوئی، ہونے والی ہے۔ دیکھیں یہ ادب ہے، قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ عام لوگوں کے الفاظ نہیں، یہ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ میں اگر کسی اور شخص کے بعد نقل کرنا چاہوں تو میں اگر مکمل بات نہیں بیان کرتا تو اسے بریکٹ ڈالنا ضروری نہیں ہے، اتنا ضرور کہوں گا یہاں تک بات ہوئی ہے، دوسری بات بھی مجھے یاد نہیں ہے۔ لیکن وحی کے الفاظ کے لیے ضروری ہے کہ آپ نشاندہی کریں کہ کہاں تک وحی کے الفاظ ہو، کہاں تک آپ کے اپنے الفاظ ہیں، تاکہ سننے والا جو ہے وہ مکس نہ کر لے، خلط ملط نہ کر لے۔ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں وفیہ، اور اس حدیث کے آخر میں، فانزل اللہ تعالی، اللہ تعالی نے نازل فرمایا، یا ایھا المدثر قم فانذر، الى کہاں تک؟ والرجز فاہجر تک، سورۃ المدثر آیت نمبر 1-5۔ سورۃ العلق سب سے پہلی آیات ہیں جو نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اہمیت، اس سورت میں کیا اہمیت ہے؟ علم کی اہمیت ہے۔ پھر علم آپ حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل نہ کریں، اس لیے اقرا بسم ربک، یہ میں بات بیان کر چکا ہوں پچھلے درس میں۔ پھر کس کی مدد سے آپ اسکول جانا پڑے گا، استاد کی طرف جانا پڑے گا، جتنی بھی راستے ہیں علم حاصل کرنے کو اپنانے پڑیں گے، ان سے مدد حاصل کرنی پڑے گی علم حاصل کرنے کے لیے۔ اور سب سے بڑی ذات جو مددگار ہے وہ ہے ربک، تمہارا رب۔ کیوں؟ کیونکہ اسی نے تو پیدا کیا ہے نا، الذی خلق۔ اور پھر انسان کی اہمیت، یہ جو پڑھنا چاہتا ہے اس کی حیثیت کیا ہے اس انسان کی، اس کی معاشرے میں اہمیت بغیر علم کی نہیں یاد رکھیں. انسان کی حیثیت، انسان کا شرف جو ہے وہ علم کے ساتھ ہے. جاہل انسان اور جانوروں میں میرے بھائی کوئی فرق نہیں ہے. کافر سب سے بڑا جاہل ہے اور کافر سے بہتر ہے جانور. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم الا کالانعام بل ہم اضل. گائے بکری سے بھی گائے گزرے ہیں، زیادہ گمراہ ہیں. تو انسان کی حیثیت، انسان کی جو شرف ہے اس دنیا میں، اس کو جو وجود ہے وہ علم کی بنیاد پہ ہے. ورنہ تو خون کا لوتھڑے سے انسان بنا ہے. تمہاری حیثیت یہ ہے حقیقتا، جسم پہ لگ جائے تو دھونا واجب ہو جاتا ہے. عورت کے جسم سے نکل جائے 40 دن تک عورت ناپاک رہتی ہے. وجہ کیا ہے؟ ناپاکی ہے. لیکن اس انسان، یہی انسان جو اشرف المخلوقات ہے، کس بنیاد پر؟ علم کے بعد. اب دیکھیں حکمت، دیکھیں علم کی اہمیت، دیکھیں اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا جب میں پیدا کروں سجدہ کرنا. سجدہ کب کیا؟ پھر پیدا کرنے کے فوراً بعد کیا یا تھوڑی دیر کے بعد؟ بیچ میں کوئی اور چیز ہے؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سوال جی، کب کیا؟ السلام ورحمۃ اللہ، بارک اللہ فیک. تو خلق کے فوراً بعد نہیں تھا، یاد رکھیں. انسان اپنے خلق کے اعتبار سے اگرچہ شکل و صورت سے خوبصورت ہے، بغیر علم کے، بغیر شریعت کی تعلیم کے وہ جانور سے بھی گیا گزرا ہے، یاد رکھیں. تو فرشتوں کو کب حکم ہوا؟ اوپر بیٹھ جائے، کوئی مشکل نہیں، بیٹھ جائے اوپر. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو علم آدم الاسماء کلہا، سبحان اللہ. پھر یہی سوال فرشتوں سے کیا اس سے پہلے کہ سجدے کا حکم دیں. یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، نہیں جانتے فرشتے. وعلم آدم الاسماء كلها. سيدنا عبد الله بن عباس فرماتے رضی اللہ عنہما کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو علم دیا ہے، یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، یہ سورج ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ درند ہے، یہ. آپ سوچ سکتے کہ ہر چیز کا نام آدم علیہ السلام دنیا کی ہر چیز کا نام جانتے تھے. جب فرشتوں سے سوال کیا گیا یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، عاجزی کی انتہا، اللہ تعالیٰ بس وہی جانتے جو آپ نے علم عطا فرمایا ہے. اور آدم کو اتنا علم عطا فرما دیا، پھر سجدہ کو حکم دیا، پھر سجدہ ہوا. تو سجدہ کب ہوا؟ علم کے بعد، یاد رکھیں. تو سورۃ علق ابتدائی آیات علم کی اہمیت ہے. آیا آپ دیکھتے سورۃ مدثر کی ابتدائی آیات میں کیا اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. وہ یاد رکھیں، بچوں کے لیے 4 یا 5 سال کا بچہ ہے، جو جس نے ابھی سمجھنا شروع کیا ہے، اگرچہ بچے کی سمجھ اس سے پہلے شروع ہو جاتی ہے، لیکن عام بچوں کی بات میں کر رہا ہوں جو زیادہ بھی ذہین نہیں ہوتے. 4 یا 5 سال سے آپ سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات کی تفسیر، اور اگر چاہیں تو پوری کی پوری سورت، کیونکہ اس میں ایک بہترین قصہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کے دوست اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کا، کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اپنے بندوں کو کامیابی عطا فرماتا ہے، کس طریقے سے آسمان سے تائید آتی ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں ایک نیک بندے اور مومن کی دفاع کے لیے، نصرت کے لیے. تو پہلی بات یہ کہ بچوں کو کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے. سلف صالحین دیکھیں، اگرچہ قرآن مجید سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، اس میں صحابہ کرام کا اجماع ہے، سلف صالحین جب بچوں کو تربیت کے لیے قرآن مجید سے تربیت کرتے، سورۃ العلق سے شروع کرتے. وہ کہتے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ سورت نازل فرمائی ہے، اس کے پیچھے ایک راز ہے، وہ پیغام ہے جو سورہ فاتحہ میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی جو تعارف ہوتا ہے نا، جو تعارف ہے، سورہ فاتحہ میں موجود ہے، یاد رکھیں. لیکن اس سے پہلے کہاں پہ ہے؟ سورۃ العلق میں ہے. تو بچے کا دل شروع سے ہی جان لیتے کہ اس کا رب ہے کون. اقرأ ربک الاکرم, اکرم نے بتایا تھا کہ اکرم کیا ہے, کتنی کرم ہے اس ذات کے انسان کے اوپر, انسان سوچ بھی نہیں سکتا. جو بچوں کو مثالیں دیں گے ہم, یہ آنکھیں دیکھتی کیسی ہے, یہ زبان ہے گوشت کا ٹکڑا ہے, بولتا کیسے بولتی, گدھے کی زبان ہے کہ نہیں, گدھا بول کے نہیں سکتا. تو زبان گوشت کے ٹکڑے کا ہونے ضروری نہیں ہے, یعنی گوشت کا ٹکڑا سب کچھ نہیں کرتا, یاد رکھیں. یہ ایک سبب ہے بات کرنے کا. اصل زبان جانتے کیوں بولتی ہے؟ کن فیکون, یہ اللہ تعالیٰ کا کن ہی ہم بات کرتے ہیں, یاد رکھیں. طوطے کی زبان بھی ہے, طوطا بول سکتا ہے کہ نہیں؟ بول سکتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت سارے ہے طوطے کو دے دی ہے تھوڑی سی, آپ کی نقل کرتے کرتے بول لیتا ہے. گدھے کے ساتھ آپ 20 سال لگے گدھے نہیں بولے گا, اس کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت چھین لی بولنے کی, بالکل نہیں بول سکتا وہ. اقرأ ربک الاکرم, نعمتیں آپ گنتے جائیں گے کبھی ختم نہیں ہوگی. اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے جانتے ہیں؟ ایمان اور توحید کی نعمت, اتباع سنت کی نعمت, یہ سب سے بڑی نعمت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے, ہمیں اسلام ملے وراثت میں, اس لیے ہمیں اس نعمت کے کوئی اندازہ نہیں کہ کتنی عظیم نعمت ہے یہ. اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کرتے کہ یہ نعمت اگر ہمیں محنت و مشقت سے ملتی تو شاید آج مسلمانوں کا یہ حال نہ ہوتا جو ہم دیکھ رہے ہیں. بہرحال تو یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المدثر, دوسری وحی جو ہے انقطاع سورۃ المدثر تھی. اب ذرا تناسب دیکھیں دونوں صورتوں میں, سورۃ العلق اور سورۃ المدثر, دیکھیں ان دونوں میں آپس کوئی جوڑ ہے, آپس میں کوئی جوڑ ہے یا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ المدثر, ایک کپڑا اوڑھ کر سونے والے. کپڑا کب اوڑا؟ جب دوسری مرتبہ جبریل علیہ السلام کا آسمان پہ کرسی پر بیٹھے ہوئے ڈر لگا. روایت میں ہے آپ وسلم آئے کانپ رہے تھے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. کانپنے کا مطلب کیا ہے؟ ڈر کا مطلب کیا ہے؟ اس میں کوئی ہے پیغام سننے والے کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں, نور نہیں ہیں, سب سے پیارا اور عظیم پیغام ہے. نور کبھی ڈرتا ہے لرزتا ہے؟ نور کبھی ڈرتا نہیں ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں, انسان ہیں, انسانوں کی طرح محسوس کرتے ہیں, ڈرتے بھی ہیں, غمگین بھی ہوتے ہیں, خوش بھی ہوتے ہیں, کھاتے بھی ہیں, پیتے بھی ہیں, یہ سارے کے سارے اوصاف جو یہ بشر کے اوصاف ہیں. لیکن اب یہ جو بشر ہیں اب ان کو ایک عظیم درجہ اللہ تعالیٰ عطا فرمانا چاہتے ہیں. وہ درجہ کون سا ہے؟ نبوت عطا فرمانا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک راستہ آسان کر دیا ہے. یا ایوہ المدثر, اچھا ان الفاظوں میں دیکھیں, نرمی دیکھیں الفاظوں میں, ایک کپڑا اوڑھ کر لیٹنے والے سونے والے. اچھا لفظ جو مدثر ہے اصل میں متدثر, ادغام کر دیجیے, مدثر ہو گیا. ایک ہوتا ہے دثار, ایک ہوتا ہے شعار. عربی زبان میں شعار وہ کپڑا جو آپ کے جسم پہ ہے, اسے کہتے ہیں شعار. دثار وہ کپڑا جو آپ اوڑ کے, چادر وغیرہ جو آپ اوڑ کے سوتے ہیں. یا ایوہ المدثر, بات کہاں سے شروع ہوئی؟ کپڑے سے شروع ہوئی. ذرا کپڑے کے اوپر غور کرنا ذرا. قم کیا ہے؟ قم فعل امر ہے, اٹھو. اب آرام کا وقت ختم ہوا, 40 سال میں بہت آرام کر لیا, اب وقت آرام کا ختم ہوا ہے. لیکن آرام کا وقت کب ختم ہوا؟ اقرا کے بعد. اقرا سے پہلے نہیں, یاد رکھیں. علم حاصل کیا ہے, اب عالم بن چکے ہو, اب ایک ذمہ داری سونپی جا رہی ہے اور اس ذمہ داری کو مکمل طریقے سے نبھانا ہے. یہ لیٹنے کا وقت آرام کا وقت نہیں ہے. قم, یہ وہ دن تھا, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آرام نہیں فرمایا. اس قم کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ساری دعوت اور تبلیغ نہیں گزار دی. جب قم کا حکم نہیں ہوا تھا تب تبلیغ نہیں تھی, یاد رکھیں. اور پھر گھر میں گئے, سیدہ خدیجہ کو ذکر کیا, سیدہ خدیجہ اللہ عنہا اسلام قبول کر لیا, پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے, پریشان نہ ہو آپ, اس میں خیر ہی ہے. اور پھر آپ سنوں کے چند پیاری صفات بیان کی ہیں. وہ جو نیک اور صالح انسان ہو اس کو کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے, تو آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہے، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، آپ فقیروں کی مدد کرتے ہیں، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، تو آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ جب دوسری وحی نازل ہوئی، اب دیکھیں یہ جو گیپ تھا پورا، اب یہاں پر آپ سب حکم نہیں دے گا کسی کی طرف جا کے کوئی پیغام دے، یہ نبوت تھی، جیسے شیخ آگے بیان کریں، یہ نبوت تھی، وحی کی کا آغاز جس پر وحی نازل کی جائے وہ نبی ہے، لیکن جب اس نبی کو حکم دیا جاتا ہے، کوئی پیغام دیا جاتا ہے لوگوں کو دینے کے لیے، وہ رسول بن جاتا ہے. اس لیے ہر نبی، ہر رسول نبی ہے، لیکن ہر رسول نبی نہیں، ہر رسول نبی ہے، ہر نبی رسول نہیں. ٹھیک ہے، تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ نے حکم دیا قم، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاؤ. اچھا کیا کریں؟ قم صرف کھڑے ہو جائیں؟ قم فانذر، سب سے پہلا حکم جو دیا گیا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے؟ فانذر، روکو، منہ کرو، آگاہ کرو. نذیر کہتے ہیں ڈرانے والے کو، انذر ان کو ڈراؤ. اچھا انذر کس کو ڈراؤ؟ ہر اس شخص کو جس تک یہ پیغام پہنچتا ہے. یہ رسالہ عام رسالہ ہے، یہ صرف اپنی قوم کے لیے نہیں ہے. اس طرح یہ نہیں فرمایا قم فانذر عشیرتک، اگر آئے گا انذر عشیرتک الاقربین، قم فانذر یہاں پر پہلی ابتدائی وحی میں یہ بات نہیں ہے. یہ جو پیغام ہے، ہر سننے والا یقین کے ساتھ یہ سمجھ لے کہ یہ پیغام تا قیامت رہے گا ہر مکلف کے لیے، جن و انس ہر مکلف کے لیے. اچھا ہمیشہ ڈرانا کس چیز سے ہوتا ہے؟ جب آگاہ کرتے ہیں کس چیز سے ڈراتے ہیں؟ اگر کوئی چیز ہوتی ہے نا ڈرانے کے لیے، ڈرانا کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. اچھا ڈراتے کیوں اللہ تعالیٰ سے آپ؟ کب ڈراتے ہیں؟ جب کوئی غلطی کرتے ہیں بغیر غلطی کے ڈراتے ہیں آپ؟ کیا خیال ہے؟ غلطی کے بعد ڈرانا ہوتا ہے یا غلطی سے پہلے ڈرانا ہوتا ہے؟ غلطی. اچھا غلطی کیا تھی؟ کیا غلطی تھی؟ شرک. سیدھی بات کریں، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑی غلطی اگر اس روئے زمین پر ہوتی ہے وہ شرک ہے. یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. ان کو ڈرائیں، ان کو آگاہ کریں. یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں، شرک کرتے ہیں. اگرچہ ابو لہب، ابو جہل عقیدہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ جب ان سے سوال کیا جاتا کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، کیا کہتے؟ حبل نے پیدا کیا یا لات نے پیدا کیا؟ کس نے پیدا کیا؟ کہتے اللہ نے پیدا کیا. جواب دینے والے کون ہیں؟ ابو جہل، ابو لہب ہیں. وہ جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یعنی وہ جانتے کہ اللہ تعالیٰ موجود بھی، اللہ تعالیٰ رب بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے. وہ شرک و جہالت کی طرف صرف ایک ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے. کافر کیوں ہے؟ فانذر کس لیے اندر؟ اندر کس چیز کا اندر؟ کس چیز سے ڈراؤ؟ ڈرتے تو ہیں. جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق رازق ہے، ڈرتا کہ نہیں ڈرتا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے ڈرنے کا حق ادا نہیں کیا. یاد رکھیں، تو ڈرنا صرف دعوی زبان سے نہیں ہوتا، ڈر ہوتا ہے دل کا عمل. جب تک یہ دل نہیں ڈرتا اس کا اثر جسم پہ نہیں ہوتا. یاد رکھیں، یہ سر نہیں جھکے گا. ابو جہل زبان سے کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، اپنے دل سے ڈر نہیں تھا اللہ تعالیٰ کا، ورنہ یہ گردن جھک جاتی. اس کی گردن اکڑی، مرتے دم تک اکڑی رہی اس کی گردن. جب تک کٹی نہیں وہ اکڑی رہی ہے، تو ایسی گردنیں کٹی جاتی ہیں. یاد رکھیں، فانذر، ان کو ڈرائیں ہر اس عمل سے، ہر اس نافرمانی سے. اور سر فہرست ہے شرک، جس سے اللہ تعالیٰ کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. کعبے کے ارد گرد 360 بت تھے، حج بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے گھر کا، لیکن صرف اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں. تو غلطی کہاں پر ہوئی؟ توحید ربوبیت میں نہیں ہوئی، توحید عبادت میں ہوئی، لا الہ الا اللہ کے معنی میں ہوئی. وہ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. یہ معنی نہیں ہے توحید، کلمہ توحید کا یاد رکھیں، یہ معنی موجود ہے اس لفظ کے اندر لیکن یہ حقیقت معنی نہیں، حقیقت معنی نہیں ہے. اصل معنی کیا ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ، اللہ تعالیٰ کسی کوئی معبود بر حق نہیں. قم فانذر، لوگوں کو ڈراؤ. لوگ ڈریں گے کیسے؟ وربک فکبر. جب تک آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑھائی حقیقتاً نہیں بیٹھ جاتی، اس وقت تک یہ ڈر جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کا ڈر جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جو ہے، یہ صرف ایک دعویٰ بن کے رہ جاتا ہے. آج مسلمان، عام مسلمان کی بات کریں، سود کھاتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں، والدین کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، رشتے کو توڑتے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. کسی سے پوچھا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے کہ میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، تو پھر سود کیوں کھاتے ہو؟ اعلان جنگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. وجہ کیا ہے؟ اس شخص کو اندازہ نہیں وربک فکبر کا معنی کیا ہے. وہ جنگ تو کر رہا ہے، کس ذات کے خلاف جنگ کر رہا ہے اسے پتہ نہیں، اسے اندازہ نہیں ہے. دیکھ ہم بادل کو دیکھتے ہیں نا، دور سے دیکھتے، کبھی چھو کے دیکھا ہے؟ نہیں چھو کے دیکھا بادل. سورج کی روشنی کو ہم محسوس کرتے ہیں، اس سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں. سورج کی حقیقت سائنس نے کافی کوشش کی ہے، وہ کافی حد تک کچھ باتیں صحیح بھی ہیں، غلط بھی ہیں، لیکن وہاں تک کوئی جا نہیں سکا. اللہ تعالی نے آیات نازل فرمائی ہیں اپنی تعریف کے لیے کہ میں کون ہوں، سمجھ لو. آیات کونیہ ہیں اور آیات شرعیہ ہیں. آیات کونیہ جو ہمیں نظر آتا ہے پورے کائنات میں، سورج کو دیکھ لیں آپ، چاند کو دیکھ لیں آپ، سمندر کو دیکھ لیں آپ، پہاڑوں کو دیکھ لیں آپ، ان تاروں کو دیکھ لیں آپ، آسمانوں کو دیکھ لیں آپ، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. لیکن بعض لوگوں نے جب کائنات میں دیکھا کہ اتنی بڑی کائنات ہے، تو اپنا سر کائنات کے سامنے جھکا دیا، کہتے ہیں نیچر ہی سب کچھ کرنے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اسی نیچر کو پکڑا. سورج گرہن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیوں ہوتا ہے؟ اگر نیچر سب کچھ کرنے والی ہے تو بچا کے دکھائے. جب سورج گرہن لگتا ہے، یہ نیچر اسے بچا کے دکھائے. چاند گرہن ہوتا ہے، طوفان آتے ہیں، سمندری طوفان آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں زمین پر، یہ کیسی نیچر اپنے آپ کو تباہ کرنا چاہتی ہے؟ مطلب ہے کہ نیچر سب کچھ کرنے والا نہیں، نیچر کا خالق سب کچھ کرنے والا ہے. یہ آیات کیوں آیات شرعیہ، یہ قرآن مجید ہمارے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات پہ ذرا غور کریں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں، وہ کیسا رب ہے جسے ہمیں پیدا کیا ہے. تو سب سے پہلے سمجھ دیکھیں وہاں پر کیا تھا، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہاں پر کیا وربک فکبر. بار بار رب کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ ابھی تک اللہ کا ذکر ہوا؟ ابھی تک اللہ کا ذکر نہیں ہو، یاد رکھیں. پہلے یہ جان لیں کہ رب ہوتا کیا ہے، رب کی عظمت کیا ہوتی ہے، رب کی کون کون سی صفات ہیں، پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی تمہارا رب نہیں ہے، اور جو رب ہے وہی معبود برحق ہے. دیکھیں کس طریقے سے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، وربک فکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدره، جو لوگ شرک کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں، قدر جانی نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ ادا نہیں کیا. وربک فکبر، اپنے رب کی بڑھائی بیان کرو. اور دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پریشان نہ ہونا، آپ کو بھیجا جا رہا ہے دعوت دینے کے لیے سرداروں کو، بڑے لوگ ہیں نا، یہ جتنے بڑے کیوں نہ ہو، ان کی طرف جا کر دعوت دینی ہے، حق بات کرنی ہے. اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اور یہ پیغام ان کو جا کے دیں. کیا پیغام جا کے دیں؟ یہ سورت پڑھیں کہ نہیں؟ ربک فکبر, کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. ہم عزام تکبیر کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر جانتے ہیں کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. اس کے بعد کلمہ شہادت ہے. اس کے بعد کلمہ شہادت ہو گیا ہے. اس کے بعد نماز کی طرف بلانا ہے, پھر کامیابی کی طرف بلانا ہے, پھر اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے. یاد رکھیں, تم نماز پڑھو یا نہ پڑھو, اللہ تعالیٰ کوئی فرق نہیں پڑتا, نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے سے پہلے بھی, آپ کی نماز پڑھنے سے پہلے بھی بڑا تھا, سب سے بڑا تھا, آپ پڑھے نہ پڑھے تب بھی بڑا ہے. لا الہ الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معبود برحق نہیں. تم عبادت کرو یا نہ کرو, پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے. یہ تو جان لیا, وربک فکبر, وثیابک فطہر, اور اپنے کپڑے پاک کرو. ظاہراً حقیقتاً کیا ہے کہ اپنے آپ کو پاک کرو, ظاہراً و باطناً, ہر ناپاکی سے. اچھا, ثیابک فطہر کیوں ہے؟ وہاں پر مدثر ہے, یہاں پر پھر ثیاب کی بات آ رہی ہے. انسان کا ستر جو ہے, پردہ جو ہے, وہ انسان کی بڑائی اسی پردے میں ہی ہے. یاد رکھیں, انسان کی عظمت, انسان کا شرف اس کے پردے میں ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے, بے پردگی کیسے بڑھ رہی ہے. مرد ہیں تو ان کے جو پینٹ ہے یا جو شلوار ہے یا کیا کہتے ہیں, نکر جو ہوتی ہے, شارٹس جو ہوتے ہیں, وہ پہنے ہوتے ہیں عام طور پہ. عورتیں ہیں, حال آپ کے سامنے ہے, بے پردگی عام ہو چکی ہے. تو جب بے پردگی آتی ہے تو ذلت ضرور آتی ہے, یاد رکھیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ جو بھی دعوت دینے والا ہے, تبلیغ کرنے والا ہے, تو اس کو ظاہراً بھی خوبصورت ہونا چاہیے اور اس کا دل بھی پاک ہونا چاہیے. کیونکہ جس دعوت تبلیغ میں دل میں اخلاص نہ ہو اور زبان پہ اس کی مٹھاس نہ ہو اور جسم پر خوبصورتی نہ ہو, تو اثر سامنے پہ کوئی اثر ہوگا؟ کون آپ کی بات سنے گا؟ خاص طور پہ وہ لوگ جو آپ کے جانے دشمن ہیں, بات نہیں سنیں گے. وہ تو تھوڑا سا بہانہ کوئی ان کو چاہیے نا, ارے آج آپ کی ٹوپی ٹھیک نہیں, آج آپ کی منی ہو کے آئے ہو پتہ نہیں, آج آپ کی آنکھیں سرخ ہیں, آج دس کوئی نہ کوئی بہانے بنائیں گے. تو جب آپ بہترین طریقے سے جائیں گے, بہترین پیغام لے کے جائیں گے, بہترین زبان لے کے جائیں گے, تو آپ کے پھر آپ کو ہولے بھی اچھا ہونا چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ عرب جو تھے اس زمانے میں, پاکی کا خیال رکھتے تھے. کیا خیال ہے؟ نہیں رکھتے تھے. کھڑے کھڑے پیشاب کر دیتے تھے, پانی کا تصور تھا نہیں, استنجا استجبار کا تصور تھا نہیں, بتوں کو عبادت کرتے تھے. اندر کی ناپاکی, دل کی ناپاکی, اور ظاہراً بھی سبحان اللہ تعالی کی حکمت ہے, ظاہراً بھی ناپاک تھے, گندے کپڑے تھے, بدبودار کپڑے تھے ان کے, پسینے سے لت پت. غسل وہ جانتے نہیں تھے, غسل ہوتا کیا ہے, کبھی مہینے میں شاید وہ کر لیں تو کر لیں. غسل جنابت وہ جانتے نہیں تھے کیا ہے, وضو تو وہ جانتے نہیں تھے کیا ہوتا ہے. ہاں, عیدوں پہ نہا لیتے تھے, خاص تہواروں پہ نہا لیتے تھے, شاید شادی بیاہ میں نہا لیتے تھے, اللہ اعلم. لیکن ایک گندگی پھیلی ہوئی تھی. تو اللہ تعالی نے کہاں سے شروع کیا؟ وثیابک فطہر. جب انہوں نے دیکھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ یاد رکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان بہت کم لوگوں میں سے ہیں جو ہمیشہ اپنے کپڑے صاف رکھتے تھے, اور جنہوں نے کبھی بھی بت کو سجدہ نہیں کیا. دو ایسے لوگ معروف ہیں اس زمانے کے, ایک نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, دوسرے کون ہیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بارک اللہ فیہ. ان دونوں سے معروف ہے کہ انہوں نے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا, اور قوم میں سب سے خوبصورت یہی دو نظر آتے تھے, سبحان اللہ. اب یہ پوری قوم ہے, صرف دو ہی خوبصورت لوگ ہیں. سیدنا علی بچے تھے, تھوڑے 10 سال کی عمر تھی اس وقت. ظاہر بعد میں تو اسلام ہی قبول کرے تو تب تو جی, یا یہاں ظاہر آج 10 سال کی عمر میں اس سے پہلے بھی نہیں کیا تو غیر مکلف ہی تھے، لیکن بات ہوئی تکلیف کے بعد، یعنی کیونکہ اگر کوئی غیر مکلف ہے سجدہ بھی کر لے بت کو تو اس کا کوئی گناہ نہیں اس کے اوپر، غیر مکلف ہے، لیکن بات ہوئی مکلف لوگ جو ہیں پوری قوم سجدہ کرے بت کو، صرف دو لوگ نہ کریں سبحان اللہ، اور اس ماحول میں رہ کر بھی، ان کا بچپنا وہیں پہ گزرا ہے، ان کے والدین سجدہ کرتے ہیں، دادے سجدہ کرتے ہیں، اور وہ سجدہ نہ کریں سبحان اللہ، اور وحی بھی آسمان سے کوئی نہیں ہے لیکن فطرت پر زندہ ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراشیں پھر سجدہ بھی انہیں کو کریں، انہیں سے مانگیں، نہیں 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 ہو سکتا یہ. بہرحال وثیابک فطہر، جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تو عربیوں کو ایک بات اچھی لگی، یہ بات تو اچھی ہے، ارے صفائی بھی کوئی اچھی چیز ہوتی ہے، اور یہ حجت ہے ان کے اوپر، اگر جسم کا ظاہر اچھا ہونا چاہیے، کپڑے صاف ہونے چاہیے، گندگی کو جسم سے دور ہونا چاہیے، تو پھر دل کو پاک کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کیا خیال ہے، حجت ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں شرک کی بات نہیں کی، شروع میں ظاہر کی بات کی ہے، وثیابک فطہر، اور حکم ان کو نہیں دیا، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی اچھے ماشاءاللہ اچھے کپڑے پہنتے تھے، پاک تھے، حکم کس کو دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، ان کو نہیں دیا، کیونکہ جب بہترین نمونہ قدوہ جو ہوتے ہیں وہ خود اہتمام کرے بات کرنے کے انداز کا، حق بات کرنے کا، اور اپنے ہونے کا بھی اہتمام کریں تو سننے والے بھی پھر اعتراض نہیں کریں گے، اور وہ خود بھی ان میں بھی اثر ہوتا ہے. پھر فرمایا والرجز فاہجر، اب باری آئی مکمل پاکیزگی کی، اب ظاہر بھی پاکیزہ ہو گیا، اب گندگی سے دور ہو جاؤ. حجر کہتے ہیں دور ہونے کو، چھوڑ دینے کو. رجز کہتے ہیں ناپاکی کو، ہر قسم کی ناپاکی، جتنی بھی ناپاکیاں موجود ہیں، شرک ہیں، باطل اعتقادات ہیں، بدعات اور خرافات ہیں، جتنی بھی گندگی موجود ہے اس معاشرے میں، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دور ہو جاؤ. اچھا رشتہ دار جو ہیں پھر کیا کریں؟ رشتہ دار ہیں کہ نہیں؟ وہ رج زفہ جو جہاں پر ناپاکی ہے، اگر رشتہ بھی کیوں نہ ہو، اس سے دور ہو جاؤ. کیا دور ہونے کا مطلب ہے بالکل بات ہی نہ کریں؟ نصیحت کریں، نصیحت ضروری ہے. پہلے یہ سارے انسٹرکشنز ہیں داعی کے لیے. سورۃ العلق میں علم کی اہمیت، سورۃ المدثر میں دعوت تبلیغ کی اہمیت، یہ بنیادیں ہیں. دعوت اور تبلیغ دوسرے نمبر پہ ہمارے پہلے نمبر پہ نہیں ہے، پہلے نمبر پہ ہے علم. بغیر علم کے دعوت نہ ہو سکتی ہے، اور نہ اس میں کوئی اثر ہوتا ہے، اور نہ وہ کامیاب دعوت ہوتی ہے، اگرچہ ظاہر ہم بعض لوگوں کو کامیاب نظر کیوں نہ آئے. بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تبلیغ کا کام کرتے ہیں، گھر چھوڑتے ہیں، چلے لگاتے ہیں، 4 مہینے لگاتے ہیں، ایک ایک سال کے لیے نکلتے ہیں، لوگوں کو ہم نے تبدیل کر دیا ہے، نمازیں بنا دی ہے، یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے، کوئی فائدہ نہیں. جب تک وہ رجز فہجر دل میں نہ ہو تو ثیابک فطہر کا فائدہ نہیں ہے. باہر کی پاکیزگی تو کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک یہ دل پاک نہیں ہوتا. اور دل پاک کب ہوتا ہے؟ جب عقیدہ درست ہوتا ہے. فاسد العقیدہ، اگر نماز بھی پڑھے تو اس کی نماز کوئی ہے؟ کیوں نماز نہیں ہے؟ جب تک عقیدہ درست نہیں ہوتا، جب تک یہ ناپاک دل سے نہیں چلی جاتی، ظاہر کو درست کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ظاہر کو بھی درست کریں، لیکن اس کے اہم یہ ہے کہ باطن کو درست کرنا چاہیے. یہاں پر پہلے کیوں بات کی گئی ظاہر کی؟ یہ حجت ہے ہر اس شخص پر جو آپ کی بات سنتا ہو، کہتے ہیں یار بات تو اچھی ہے کہ واقعی بھول اچھا ہونا چاہیے، صفائی نصف ایمان ہے. لوگ کہتے کہ نہیں کہتے، معروف بات ہے کہ نہیں؟ جب صفائی نصف ایمان ہے تو توحید پورا ایمان ہے، تو توحید سے کیوں دوڑتے ہو؟ جو توحید کی بات ہوئی تو لرزتے کیوں ہو؟ جب یہ کہا جاتا کہ علی مشکل کشا نہیں ہے، یہ شرک ہے، کیوں لرزتے ہو؟ جیسے کہ ظاہر پاک ہونا چاہیے تو باطن اس سے پہلے پاک ہونا چاہیے. اچھا دو آیتیں اور ہیں، یہاں پر نہیں ہیں، میں بیان کر دوں، اس سے اس کا تعلق ہے. ولا تمنن تستکثر، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی آیت نمبر 6 ہے، پہلے 5 آیت نازل ہوئی، بعد میں پھر دوسری آیت نازل ہوئی. اور جب آپ داعی بن جائیں، عام طور پر انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، ارے میں تو احسان کرنے والا ہوں، ارے میں تو ان کو راہ راست دکھانے والا ہوں، میں ان سب سے اچھا ہو گیا ہوں، شیطان خون میں دوڑتا ہے کہ نہیں دوڑتا؟ دوڑتا ہے. دل میں وسوسہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کس کے حکم سے کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم، جس نے مجھے پیدا کیا اور اس کو پیدا کیا. اور یاد رکھیں، اے دعوت کا کام کرنے والے، کہیں آپ کے منہ سے ایسی بات نہ نکلے کہ میں احسان کر رہا ہوں یہ کام کر کے. دین کا علم حاصل کرتے ہیں آپ یا اس کی دعوت دیتے ہیں عمل کرنے کے بعد، آپ احسان نہیں کر رہے کسی پر. اللہ تعالی نے تمہیں توفیق دی ہے، آپ یہ کام کر رہے ہیں، ورنہ ہم سے اچھے کام کرنے والے بہت ہیں. اس میں ہمارا آپ کا کوئی کمال نہیں، یاد رکھیں. اس سے کیا پیغام ملتا ہے؟ عاجزی. عاجز بن کے رہ جو اپنے رب کے سامنے. ولا تمنن، تستکثر، کثرت سے احسان نہ جتلانا. اور آخر میں ولی ربک فاصبر لا الہ الا اللہ، کتنی پیاری بات ہے. اور اپنے رب کے لیے صبر کرو. فاصبر کیوں نہیں ہے؟ صبر کرو کافی نہیں تھا؟ نہیں، اپنے رب کے لیے صبر کرو. علم بغیر صبر کے نہیں حاصل کر سکتے آپ، عمل علم پر بغیر صبر کے حاصل نہیں کر سکتے، دعوت و تبلیغ بغیر صبر کے نہیں ہو سکتا، دنیا کا کوئی بھی کام بغیر صبر کے نہیں ہو سکتا، دین کا کوئی کام بھی بغیر صبر کے نہیں ہو سکتا. لیکن صبر کرنے والا اگر یہ سوچ کر صبر کرے کہ میں اپنے رب کے لیے صبر کر رہا ہوں، تب تو فائدہ ہے صبر کرنے کا. اور اگر نیت یہ ہے کہ میں صبر کر رہا ہوں کیونکہ اور چارہ نہیں ہے، یا لوگوں کے لیے صبر کر رہا ہوں، یا کسی مخلوق کے لیے صبر کر رہا ہوں، پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. اور آپ یہ دیکھیں سبحان اللہ، اب یہ دو صورتیں ہیں، صورتوں کا آغاز ہے. سورۃ العصر کو ذرا دیکھیں آپ، سورۃ العصر چھوٹی سی سورت ہے، اس میں کیا پیغام ہے؟ یہ مکہ میں نازل ہوئی، یہ دونوں ابتدائی آیات ہیں نا، وہ مدینہ میں نازل ہوئی. والعصر، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ مکی سورت ہے، سوری، یہ بھی مکی سورت ہے. قسم ہے، عصر کی قسم ہے، زمانے کی قسم ہے، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں. بند نوع انسان سارے کے سارے، مرد عورت ہے، حاکم محکوم ہے، چھوٹے بڑے سارے کے سارے، سوائے ان لوگوں کے، ان انسانوں کے جن کے اندر چار صفات پائی جائیں. کون سی؟ الذین آمنوا، ایمان والے. ایمان بغیر علم کی ہو نہیں سکتا، تو علم آ گیا. وعملوا الصالحات، اور عمل ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ کیا ہے؟ دعوت ہے اور صبر ہے. دونوں صورتوں کو، ابتدایات کو ملائیں، تو یہی پیغام ہے کہ نہیں؟ یہی پیغام ہے. لیکن یہاں پر تاکید کے ساتھ، قسم کے ساتھ، اور ساتھ جس نے ابتدائی وحی کو نہیں سمجھا، اب تو سمجھ لے کہ انسان کی اصل کامیابی اسی چیز میں ہے. جس نے اس کو سمجھا ہے تو وہ کامیاب ہے، جس نے سمجھا نہیں ہے یا سمجھا نہیں چاہتا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. بولے رب کا فصبر، ایک عظیم پیغام ہے. ہر وہ شخص جو کمزور ہے، ضعیف ہے، مظلوم ہے، ہر وہ شخص جس کو دنیا کی مصیبتوں نے گھیر رکھا ہے، اسے یہ نصیحت کروں گا، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، صبر کرو، اللہ اپنے رب کے لیے صبر کرو. ہر وہ بیوی جو اپنے شوہر سے تنگ آ چکی ہے، اس پر شوہر ظلم کرتا ہے، اسے تکلیف پہنچاتا ہے، یاد رکھیں وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. ہر وہ شخص جو مظلوم ہے، چاہے حاکم اس پر ظلم کر رہا ہے، چاہے دوسرے لوگ اس پر ظلم کر رہے ہیں، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. وہ لوگ جو دعوت تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اگر مشقتیں ہیں اس راستے میں، اگر تکلیفیں ہیں، یاد رکھیں والی رب کا فاصبر. جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں، طالب علم ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، اپنے ڈیوٹی سے تھک کر آتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، والی رب کا فاصبر. جب آپ اس نیت سے صبر کرتے ہیں، تو پھر آپ کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے، پھر آپ کی کیفیت بھی تبدیل ہوتی ہے، آپ کے علم حاصل کرنے کی چاہت بھی بڑھ جاتی ہے، دعوت تبلیغ کی چاہت بھی بڑھ جاتی ہے، اس گھر میں اس ظالم کے ساتھ رہنے کے لیے بھی آپ کو ایک جگہ مل جاتی ہے، ورنہ آپ اس معاشرے میں تنگ ہو کے رہ جاتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، اب بس زندگی ایسے گزرنی ہے، یہ دنیا بوجھ ہو چکی ہے میرے لیے، سینہ تنگ ہو چکا ہے، تو زندگی کو فائدہ نہیں ہے میرے بھائی، یاد رکھیں یہ دنیا مصیبتوں کا نام ہے، تنگی کا نام ہے، آپ اس میں کشادہ سینہ لے کے زندگی بسر کر سکتے ہیں، کب؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں، ابھی ہم جان چکے ہیں کہ ابتدائی آیات یہ ہیں، اس سے پہلے کہ شیخ صاحب بات بیان کر مجھے چیز یاد آئی، سب سے آخر میں کیا نازل ہوا، ذرا بات مکمل ہو جائے اور تناسب دیکھیں، سبحان اللہ، بارک اللہ فیک۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 کی جو آخری آیات ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اليوم یئس الذین کفروا من دینکم، ذرا غور فرمانا، اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اليوم، آج کا دن یہ آخری دن ہے، کس چیز کا آخری دن ہے؟ اب یہ دین مکمل ہونے والا ہے، اب یہ دین مکمل ہو رہا ہے، اس کی تکمیل کا وقت آ چکا ہے، لیکن اکملت لکم دینکم سے پہلے اللہ تعالی نے چار لفظ پہلے بیان کیا ہے، کیا تھا؟ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کافر مایوس ہو چکا ہے، آج کافر مایوس ہو چکے ہیں تمہارے دین سے۔ کیا مطلب؟ بڑی کوشش کی ہے کافروں نے یوم اول سے لے کے یوم آخر تک اور آج تک اور تا قیامت تک کوشش کرتے رہیں گے کہ اس دین کو توڑیں، خود ٹوٹ گئے، اس دین میں کوئی کمی ظاہر کر دیں، خود کمی ہو گئے، اس دین میں کوئی زیادتی پیدا کر دیں، خود ہلاک ہوئے، اس دین کا کوئی نقص اور عیب دکھائیں، خود نقص اور عیب کی زندگی بسر کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ مایوس ہو چکا ہے کافر آج، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے دین سے، نہ تو اس کو تبدیل کر سکتا ہے، نہ تو اس کی تحریف کر سکتا ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی کمی کر سکتا ہے، نہ زیادتی کر سکتا ہے، مایوس ہو چکا ہے کافر، یاد رکھ، مایوس کون ہو چکا ہے؟ کافر، مسلمان کا لفظ ہے اس میں، ذرا اہم بات سمجھنا ذرا، یعنی کافر کبھی تبدیل نہیں کر سکتا تمہارے دین کو، وہ مایوس ہو چکا ہے، لیکن بعض ایسے لوگ آئیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہوئے داعی ہیں۔ داعی کسے کہتے ہیں؟ داڑھی منڈوا والے کو اس نہیں کہتے داعی، اور نہ ہی پینٹ شرٹ پہن کے ڈسکو کرنے والے کو کہتے ہیں، داعی کہتے ہیں داڑھی پگڑی والے کو جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے، یاد رکھیں، دعات علی ابواب جہنم، سے بخاری کی روایت ہے، مشہور حدیث ہے، ایسے داعی آئیں گے میرے امت میں جو جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوں گے اور لوگوں کو بلائیں گے۔ بڑی پیاری حدیث ہے، وقت نہیں ہے، وقت کافی پہلے بھی گزر چکا ہے، لیکن یہ پیغام ہے حدیث کے اگلے الفاظ ہیں، سیدنا حضرت سوال کرتے ہیں، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ملانا وہ کیسے ہیں؟ ڈرے تو صحیح ان سے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان کا رنگ ہمارے رنگ جیسا ہے، وہ ہماری زبان ہی بولتے ہیں، کوئی یہود و نصارہ نہیں ہے، وہ ہم جیسے ہیں، ہمارے بیچ میں رہتے ہیں، ہماری زبان بولتے ہیں، ان کا رنگ ہمارا رنگ ہے، لیکن داعی ہوں گے جہنم کی طرف۔ کیا خیال ہے وہ کب جہنم کی طرف دعوت دیں گے؟ کوئی تورات کی آیت پڑھ کے دیں گے یا انجیل کی آیت پڑھ کے دیں گے؟ کوئی سنے گا ان کی بات؟ قرآن مجید کی آیتیں پڑھیں گے، احادیث کا سہارا لیں گے، تب لوگوں کو جہنم میں دھکیل دیں گے۔ اس لیے دوسری روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے 72 جہنم میں سوائے ایک کے جنت میں جائے گا. یہ 72 جو جائیں گے یہ تورات انجیل پڑھ کے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری امت کے, یعنی قرآن و حدیث پڑھیں گے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی کون ہے؟ مسلمان ہیں, اور مسلمان کے دین کیا قرآن اور سنت ہے کہ نہیں؟ تو 72 فرقے سارے دعویٰ کریں قرآن اور سنت کا, یاد رکھیں. لیکن ایک فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا, میں انا علیہ, یہ کون ہے؟ قرآن و سنت ہے. وہ اصحابی, یہ قرآن و سنت کی سمجھ ہے. یہ ایک راستہ ہے. دین مکمل جو ہے جس سے کافر مایوس ہو چکے ہیں, یہ وہ دین ہے جس پر صحابہ عمل کرتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ کافر مایوس کیوں ہوئے؟ کافر مایوس مجھے بتائیں کہ ایسے لوگ پیدا ہوئے پہاڑوں کی طرح ایمان ہے, ہل نہیں سکتے. بڑی کوشش کی دین میں تبدیلی نہیں ہوئی, لوگوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کی, صدر خبیب کو سوری پہ چڑھا دیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, لیکن دین میں تھوڑی سی کمی بھی نہیں ہوئی. کافر مایوس ہو چکے ہیں, دین کو تبدیل نہیں کر سکتے. قرآن کی تحریف کی ہے کافر نے نہیں کی, یاد رکھیں. باطل تعویل کی ہے کافر کی جرت نہیں تھی. ان 72 فرقوں نے تحریف بھی کی ہے, تعویل بھی کی ہے, تبدیلی بھی کی ہے. آج قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں, ہم مختلف کیوں ہیں؟ اختلاف کیوں ہے ہمارا؟ اور تعجب کی بات یہ ہے, بعض ایسے لوگ قرآن مجید میں سے دلیل بیان کرتے ہیں کہ علی مشکل کشا ہے, بلکہ بعض لوگوں نے کتاب کا نام ہے الامن والعلا فی ناعت المصطفی لدافع البلاء, کہ امن اور اونچائی ان لوگوں کے لیے ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دافع البلاء سمجھتے ہیں, مشکل کشا سمجھتے ہیں, حاجت روا سمجھتے ہیں. اور اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے 350 دلیل بیان کی ہے اس کتاب میں, 300 آیات اور 50 حدیث. آپ سوچ سکتے ہیں احمد رضا خان بریلوی صاحب اس کتاب میں 350 دلیل بیان کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جن کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے. 300 آیت, اگر یہ تحریف نہیں قرآن مجید کی پھر تحریف کسے کہتے ہیں؟ مجھے بتائیں. اس لیے یاد رکھیں, شیاطین الانس ہوتے ہیں, شیاطین الجن ہوتے ہیں. شیاطین الجن کا خطرہ کم ہے جس کو ہم زیادہ سمجھتے ہیں عام طور پہ, شیاطین الانس کا خطرہ بہت زیادہ بڑا ہے اس امت میں. شیاطین الجن کے سامنے صورت آیت الکرسی پڑھے تو بھاگ جاتا ہے, بھاگتا ہے کہ نہیں؟ شیطان بھاگتے ہیں کہ نہیں صورت آیت الکرسی سے؟ لیکن شیاطین الانس جو ہے بھاگتے ہیں, تو پھر خطرہ کس کا زیادہ ہے؟ کیا تم انس کا؟ فلا تخشوہم واخشون, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے نہ ڈرو, یہ مایوس ہو چکے ہیں, یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اب کامیابی تمہارے ہاتھ میں ہے. کب؟ واخشونی, جب تک مجھ سے ڈرتے رہو گے غالب ہوتے رہو گے. جو ہی میرا ڈر دل سے کم ہوا مغلوب ہو جاؤ گے اور یہ لوگ غالب ہو جائیں گے. لیکن دین میں تبدیلی پہلے نہیں کر سکیں گے, وہ بات اپنی جگہ پہ ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, پھر اللہ فرماتے ہیں آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی, جتنی نعمتیں ہیں, وان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, گن نہیں سکتے ہو, لیکن آج اپنی نعمت میں نے تمام کر دی ہے. اس سے بڑی کوئی نعمت آنے والی نہیں, یاد رکھیں. ایمان, توحید, سنت کی نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں, یاد رکھیں. یہ پورا مکمل دین جو ہے نا, اکملت لکم دینکم کی نعمت جو ہے, اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل ہی کر دیا ہے. اگر ہمارے حوالے کر دیتا کہ تم نے مکمل کرنا ہے, تو آج ہم میں سے کوئی بھی سلامت نہ رہتا, یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ اس دین کو کسی کے حوالے نہیں کیا, خود ذمہ لیا ہے, حفاظت کا بھی اور تکمیل کا بھی, یاد رکھیں. وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا. اللہ تعالیٰ راضی کب ہوا اس دین پہ؟ جب مکمل دین کو کر دیا. اللہ تعالیٰ اس دین پر راضی ہے، دین اسلام پر راضی ہے. تکمیل کے بعد یہ حد ہے دین کی، اقرا سے شروع ہوا، پھر مدثر، پھر دین کی تکمیل، یہ پورے کا پورا دین ہے سارا. اس میں نہ تو زیادتی کی جگہ، نہ زیادتی کی گنجائش ہے، اور نہ ہی کمی کی گنجائش ہے. اقرا علم ہے، قم فانذر توحید ہے، اور شرک سے آگاہی ہے، اور الیوم اکملت لکم دینکم بدعت سے آگاہی ہے. یہ حدیں ہیں پوری کی پوری شریعت کی، یہی سارا دین ہے. حد سے کبھی نہ گزرنا، اور جو لوگ حد سے گزر جاتے ہیں، بدعتی ہیں، وہ بدعت یا تو دار اسلام سے خارج ہو جاتی ہے، کفر بدعت، یا دار اسلام سے خارج نہیں کرتی لیکن بدعت پھر بھی رہتی ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کے ٹھکانے جہنم ہے. کوئی شخص یہ نہ کہے جشن میلاد النبی بنانے سے دین میں کوئی زیادتی نہیں ہوتی. کیسے زیادتی نہیں ہوتی مجھے بتائیں؟ دین کامل کسے کہتے ہیں؟ وہ کون سا دین ہے جو کامل بھی ہے لیکن بعض میں کوئی چیز بیچ میں رہ بھی گئی تھی؟ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اگر یہ دین کا حصہ ہوتا، اس کامل دین کا جس کی تکمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکی تھی، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس عظیم عمل سے کیوں دور رکھا؟ دیکھیں باتیں دو ہیں ایک میں سے، اور ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے. یا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا کہ جشن میلاد النبی بھی باعث ثواب ہے اور اجر عظیم حاصل کرنے کا عمل ہے، یا علم تو تھا لیکن تبلیغ نہیں کی. کوئی تیسری آپشن ہے؟ تیسرا کوئی راستہ ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ تعالی نے علم عطا فرمایا، وہ بہترین طریقے سے، مکمل طریقے سے امت کو بیان کر کے گئے، بہترین طریقے سے. کوئی چیز باقی نہیں رہی اور نہ کوئی چیز چھوڑی ہے، اور دین کی تکمیل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہو چکی ہے. اس لیے جو بھی دین میں نئی چیز ایجاد کی جا چکی ہے یا جو ہو رہی ہیں، ان کے تعلق دین سے نہیں ہے، ورنہ دین کامل نہیں ہے. پھر تکمیل خود کرتے جاؤ. سب سے بہترین درود کون سا ہے؟ درود ابراہیمی جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں. اس سے بہتر کوئی درود ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. اگر کوئی بہتر ہوتا تو وہ نماز میں ہوتا. نماز میرے بھائی سب سے عظیم عبادت ہے، اور نماز کے الفاظ جو ذکر ہے سب سے عظیم اذکار ہیں. اسے نماز میں دیکھیں، قرآن مجید اللہ تعالی کلام تلاوت ہوتی ہے، شروع کہاں سے ہوتے؟ تکبیر سے. خاتمہ کہاں ہوتا ہے؟ سلام سے. بیچ میں جتنے بھی اذکار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل ذکر لا الہ الا اللہ، کلمہ شہادت ہے کہ نہیں؟ تو نماز میں سارے کے سارے جو اہم اذکار مجموعہ ہیں، ہر بہترین عبادت کا، اگر درود ابراہیم کے علاوہ کوئی دوسرا درود بہتر ہوتا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سمجھا کے جاتے، جیسے کہ درود ابراہیمی سمجھا کے گئے ہیں. وہ درود ابراہیمی صحیحین میں سات الفاظوں سے موجود ہیں، ملتے جلتے الفاظ ہیں، وہ سارے کے سارے صحیح ہیں. اور طالب علم سے میں گزارش کروں گا، حضروں سامعین سے، کہ آپ صرف ایک پر اکتفا نہ کریں، کبھی ایک پڑھیں، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا. سارے کے سارے صحیح سند سے موجود ہیں، اور سارے کے سارے ملتے جلتے الفاظ ہیں. ایک شخص کہتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، یقظۃً لا مناماً، میرے سامنے آئے جاگتے ہوئے، نیند میں نہیں. اور آ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صلاۃ الفاتح، درود فاتح عطا فرمایا، اور اس درود فاتح کا اجر ثواب جو ہے وہ قرآن مجید سے 6000 مرتبہ زیادہ ہے. اور لوگ اس شخص کو سجدے کرتے ہیں, تو مر گیا اس کے مزاروں کو سجدے کرتے ہیں. یہ عقیدہ, یہ الفاظ, یہ جھوٹ, اتنا بڑا جھوٹ جو ایسے لوگ بولتے ہیں. تعجب اس پہ نہیں کہ لوگ اتنا بڑا جھوٹ بولتے, تعجب اس چیز پہ کہ لوگ سنتے ہیں اور ایسی جھوٹی چیزوں کو مان لیتے ہیں, اپنا دین بنا لیتے ہیں. اب کسی بچے سے بھی پوچھے سب سے بہترین درود کون سا ہے, درود ابراہیمی ہے. یہ صلاۃ الفاتح کہاں سے آ گئی جب درود ابراہیمی قرآن مجید سے بہتر نہیں ہے؟ تو صلاۃ الفاتح جو 4 لائنوں میں ہے وہ قرآن مجید 6000 مرتبہ, اس ظالم نے 600 مرتبہ بھی نہیں کہا, 6 مرتبہ بھی نہیں کہا. جھوٹ دیکھیں, کہتے آپ کو پتا کیسے چلا کہ جھوٹی بات ہے؟ کہتے بات ہی بہت بڑی ہے, 6000 مرتبہ. اور کہتے اگر سند سے لیں گے نا, اجازت سے لیں گے نا آپ, تو پھر 6000 مرتبہ ہے. اگر بغیر اجازت کے پڑھیں گے تو تب 1 مرتبہ ضرور بہتر ہے. سبحان اللہ, بہتر ضرور ہے قرآن مجید سے, اللہ تعالیٰ کے کلام سے بہتر ہے. یہ ظالم لوگ, یہ ظالم لوگوں کی دعوت اور تبلیغ ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے, یہ شرک ہے, یہ جائز ہے, یہ بدعت ہے. کہتے ہیں تو وہابی ہے, تو گستاخ رسول ہے. گستاخ رسول وہ ہے جو آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیتے ہیں, جو آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ دکھاتے ہیں, وہ نور جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں. اللہ قسم یہ پھوکے مار مار کے مر جائیں گے, بجھا نہیں سکیں گے. نہ ابو جہل بجھا سکا اور نہ یہ لوگ بجھا سکتے ہیں. اور ابو جہل بار بار پیدا ہو رہے ہیں, یاد رکھیں. یہ فرعون, ابو جہل, ابلیس امت میں بہت موجود ہیں اور یہ پیدا ہوتے رہیں گے الا ماشاء اللہ سبحانہ و تعالی. لیکن اللہ کی قسم کھا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کے نور کو کبھی اپنے پھوکوں سے ختم نہیں کر سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. دعوت حق بھی جاری رہے گی. جی کون کیا چیز جس نے بھی کہا؟ سودان کا ایک عالم تھا, ہمارے طرف سے نہیں, سے میں نام نہیں لیا, سودان کا ایک پیر تھا. بہرحال ہاں سودان کا. بہرحال یہ جو عقائد ہیں, یہ جو باطل عقائد و منہج ہے, یہ رہیں گے تا قیامت. رہیں گے, یاد رکھیں, خیر اور شر تا قیامت رہے گا. آپ کس گروہ میں ہیں, سوال یہ ہے. آپ کس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور کس گروہ میں آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کو موت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء على دین خلیلہ, دوسری روایت میں المرء مع من احب. قیامت کے دن جب آپ اٹھیں گے نا, آپ دیکھیں کہ آپ کس گروہ کے ساتھ کھڑے ہوئے. قیامت کے دن وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ درود فاتح 6000 مرتبہ بہتر ہے قرآن مجید سے, تو آپ کی مرضی, وہ ایک راستہ موجود ہے. یا وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام سے کسی کی کلام بھی بہتر نہیں ہے, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو اپنی زندگی مکمل کر کے گئے, اپنی وفات کے بعد اس کی تکمیل نہیں کر سکتے. وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے, اور جب وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے پھر اس دین کی تکمیل نہیں ہو سکتی. اگلے درس میں انشاءاللہ آگے جہاں پہ رکے وہاں سے بیان کریں گے انشاءاللہ. کوئی سوال ہے آج کے درس کے متعلق؟ درود بہت ہیں, درود تاج ہے, درود تنجینا ہے, درود لکھی ہے, درود بہت ہیں, اللہ تعالیٰ رحم کرے. درود ابراہیمی. اچھا بھائی ایک سوال ہے, یہ درود تاج, درود لکھی, درود فاتح جتنے بھی صوفی لوگ بیان کرتے ہیں, آپ نے کبھی درود صدیق کی سنا ہے, درود فاروق کی سنا ہے؟ نہ, آپس کی بات ویسے سنے کبھی؟ اچھا وجہ کیا ہے؟ درود صدیق نہیں ملے گا کہیں آپ کو, کوئی بھی کتاب اٹھا لیں حدیث کی آپ, درود فاروق نہیں ملے گا, درود علوی عثمانی کہیں نہیں ملے گا آپ کو. وجہ کیا ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں نہیں آتے تھے درود دینے کے لیے؟ صدیوں بعد صوفیوں کو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے, اور آتے صرف درود دینے کے لیے. سبحان اللہ, درود صدیق کیوں نہیں ہے جانتے ہیں؟ کیونکہ ابو بکر صدیق علیہ جانتے تھے کہ درود ابراہیمی سے بہتر کوئی درود ہی نہیں ہے. ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے, دیکھیں علم کی بات, دیکھیں دین کی اہمیت کیا ہوتی ہے دل میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میرا دل کرتا ہے کہ میں نماز میں کوئی دعا مانگوں, میں کون سی دعا مانگوں؟ یہ سوال کبھی ہمارے ذہن میں آیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم اتحیات پڑھ لو نا, فاتحہ پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھ لو. کون سی دعا ہے؟ کون سی ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرت من عندك وارحمنی انک انت غفور رحیم. ذرا الفاظ دیکھیں ذرا. کیوں جا کے سوال کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کافی نہیں تھا کہ درود صدیق شروع کر دیتے یا اپنے طرف سے کوئی الفاظ شامل کر دیتے؟ ضرور نہیں، دعا ہی مانگنی ہے. یہ شریعت کی حدیں بیان کر رہے ہیں صحابہ کرام. یہ شریعت محدود ہے، اس سے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. جو اس سے آگے بڑھا وہ ہلاک ہوا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.